الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والحلم والحكم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم دائما أبدا. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے. کچھ بیچ میں بات کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ شب جمعہ عطا فرمائی. اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں انسانوں میں سے آج کی تاریخ میں تقریباً 7 عرب سے زیادہ لوگ ہیں جو دنیا میں چلتے پھرتے ہیں, انسان کہلاتے ہیں. ان میں سے, ان 7 عرب سے زیادہ لوگوں میں سے ہمیں مسلمان بنایا, ایمان والا بنایا, اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. یہ اس کا بہت بڑا عظیم احسان ہے. اور ان تقریباً 1.5 عرب مسلمان کلمہ گو جو ہیں, ان میں سے آج کی رات میں کتنے ایسے ہوں گے جو غفلت کی نیند میں سوئے ہیں, یا کسی مستحب کام میں لگے ہیں, یا کسی مباح کام میں لگے ہیں, یا کوئی ایسے بھی ہوں گے جو معاذ اللہ گناہوں کے کام میں لگے ہوئے ہیں, یا بازاروں میں گھوم رہے ہیں, یا ٹی وی کے سامنے اپنا وقت گزار رہے ہیں, یا سینما گھر میں گئے ہوئے ہیں, یا معاذ اللہ مسلمان ہو کر کے بھی کسی اور نازیبا کام میں ملوث ہیں. تو ان کروڑوں مسلمانوں میں سے بھی کچھ چند ایسے لوگ ہیں کہ جن کو مسجد کی طرف بلایا, اور ان میں سے ہم جیسے چند لوگ ہیں جن کو اپنی یاد کے لیے اس رات میں جمع فرمایا. کہ اس کا کرم بالائے کرم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے, ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں, اس میں سے ایک حدیث میں یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں وہ ذکر کی محافل کو تلاش کرتے ہیں. ذکر کی محافل کو تلاش کرتے ہیں. جب ان کو کوئی ذکر کی محفل مل جاتی ہے تو وہاں پر آ کر کے دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں کہ یہاں آؤ, اپنا مقصد تو یہاں پر ہے, ہمارا مقصد تو یہاں پر ہے. اور پھر اپنے نورانی پروں سے اس محفل سے سایہ کرتے ہیں, حتیٰ کہ یوں سمجھ لو کہ عرش اعظم تک جو ہے وہ اوپر تک, زمین سے لے کر عرش اعظم تک فرشتوں کی ایک جماعت اوپر تک پہنچ جاتی ہے, نور کی برسات اس جگہ پر ہوتی ہے. حدیث شریف کے الفاظ ہے: غشیت ہو رحمہ, کہ وہ اس محفل میں بیٹھنے والوں کو رحمت کے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں, پوری طرح رحمت کے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. تو کتنا کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اس نے اتنے اربوں انسانوں میں پہلے تو ہمیں کلمہ گو بنایا, کلمہ گو بنانے کے بعد اہل سنت و جماعت میں شامل فرمایا, اور اہل سنت و جماعت میں شامل فرمانے کے بعد ہمیں جمعہ کی یہ ساتھ عطا فرمائی, اس میں بھی اس کے اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر کرنے کے لیے جمع فرمایا. کہ علم کی محفل اور ذکر الہی کی محفل جو ہوتی ہے, خاص طور علم کی محفل جو ہوتی ہے, یہ افضل ترین ذکر کی محفل ہوتی ہے. ذکر تو بہت سارے ہیں, لیکن سب سے افضل ترین ذکر ہے علم حاصل کرنا, علم کی محفل میں حاضر ہونا, کہ یہ ایک ساعت جو ہے علم کی محفل میں بیٹھنا پورے سال کی عبادت سے افضل ہے, پورے سال کی عبادت سے افضل ہے. تو اس کا کرم بلائے کرم, اس کا احسان ہم کبھی چکا تو نہیں سکتے, اس کے احسان کا شکر ادا تو کرنا بہت دور کی بات, اس نے جو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے, اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. تو اس پاک پروردگار کا احسان عظیم کہ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں بنایا اور اس کے حبیب کا وفادار بھی بنایا. حدیث پاک میں آتا ہے جیسا کہ ابھی ہمارے پروفیسر صاحب نے ایک نعت شریف کے جو الفاظ پچھلی بار بھی مجھے بڑے پسند آئے تھے, وہ نعت کی وہ الفاظ اس میں میں نے کچھ گفتگو کی تھی, وہی شعر میں دوبارہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ تیرے شوق میں عبادت مجھے راس آ گئی, تیرے شوق میں عبادت مجھے راس آ گئی ہے, تیرا نام ہے وظیفہ تیری یاد بندگی ہے, تیرا نام ہے وظیفہ تیری یاد بندگی ہے, کہ تیرے شوق میں یا رسول اللہ مجھے اتنا شوق ہے آپ سے ملنے کا, آپ کی زیارت کرنے کا, کہ مجھے ایک بندگی راس آ گئی. وہ کون سی بندگی ہے؟ وہ بندگی ہے اللہ کا ایک حکم ہے وہ میں اس کو عمل کرتا ہوں, کہ اللہ کا حکم ماننا بندگی ہے, اللہ کا حکم ماننا بندگی ہے. تو اللہ کا حکم کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اس کے فرشتے جو ہیں اس نبی پر درود بھیجتے ہیں. تو اے لوگو, اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, تو اے ایمان والو ان پر خوب درود و سلام درود بھیجا کرو اور اتنا سلام بھیجو کہ سلام کہنے کا حق ادا ہو جائے. یہ تو اللہ کا حکم ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالیٰ حکم ہے. تو اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا کیا ہے؟ بندگی ہے. تو شاعر یہ عرض کرتا ہے کہ تیرے شوق میں عبادت مجھے راس آ گئی ہے, یہ عبادت میں کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حکم ہے درود بھیجنا سلام بھیجنا آپ پر, یا رسول اللہ میں یہ اتنا پڑھتا ہوں تاکہ مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو جائے, مجھے آپ کی زیارت, تیرا شوق, تیرے شوق میں عبادت مجھے راس آ گئی ہے, تیرا نام ہے وظیفہ تیری یاد بندگی ہے, تیری یاد بندگی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ, روزانہ 100 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم پہ درود بھیجے, اس کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نفاق سے آزاد ہے, جہنم سے آزاد ہے, نفاق سے آزاد ہے, جہنم سے آزاد ہے. تو تیرے شوق میں عبادت مجھے راس آ گئی ہے, تیری یاد ہے, تیرا نام ہے وظیفہ تیری یاد بندگی ہے. تو اس کریم آقا کے صدقے میں جن کو جہنم سے نجات ملتی ہے, ہاں ہم سب کو ان کے صدقے میں جہنم سے نجات ملے گی انشاءاللہ, اور انہیں کی پیروی سے انشاءاللہ نجات ملے گی. تو اس آقا کریم کے صدقے ہم سب جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روح ان کے اوپر فدا فرمائے, ہمیں اسی زندگی عطا فرمائے کہ ہر دم ہر آن ہر گھڑی ان کے لیے جان فدا کرنے کے لیے ہم تیار, جان فدا کرنے کا جب موقع آئے گا جب دیکھیں گے, اور اس اب تو کم از کم یہ کر لیں کہ محبت کے ساتھ ان پہ دروسی کا نظارہ پیش کرنا. تو جو آیت قریبہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کے تحت کچھ عرض کرو, اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سن کر اسے تسلیم کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. پچھلے پروگرام میں ایک موضوع ہم لے کے چلے تھے کہ مٹی کیا ہے, پانی کیا ہے, اور کچھ تذکرہ کیا تھا کہ آگ کیا ہے. تو آج ہمارے محترم بھائی نے پچھلی بار بھی یہی فرمایا تھا کہ اس موضوع کو مکمل کر لیجیے, تو کوشش یہ کریں گے کہ اسی موضوع کو مکمل کر لیں کہ پانی کے بارے میں کچھ بتا دیں, مٹی کے بارے میں کچھ اور بتا دیں تاکہ لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھ جائے. تو پچھلی بار میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے, اور ہر زندہ شے کو پانی سے بنایا ہے، اور ہم کو جس طرح بنایا ہے مٹی اور پانی کو گھول کر کے، جس طرح آٹے کو گوندتے ہیں اس طرح ایک آٹے کی طرح جو ہے مٹی کو گوندا گیا اور پھر اس میں روح کو پھونکا گیا، اس سے انسان کو بنایا گیا. انسان میں مٹی بھی ہے پانی بھی ہے، اور اس مٹی پانی والے جسم کو چلانے کے لیے ایک حرارت بھی ہے، ایک آگ بھی موجود ہے. تو پچھلی مرتبہ ہم نے بات ختم کی تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نیچے آنے والے ایک پتھر کے بارے میں بات کر. ایک جگہ ہے، ایک پتھر ہے، پتھر کیا ہے؟ مٹی سے بنا ہوا ہے. جس مٹی کو جامد کر دیا جائے، سخت ہو جائے، اس کو پتھر کہتے ہیں. اس کو توڑ دیں، چورا چورا کر دیں تو پھر سے مٹی ہو جاتا ہے. تو پتھر کیا ہے؟ مٹی کی ایک شکل ہے. تو وہ پتھر وہ تھا جس کے اوپر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قدم شریف رکھے، اور اس پتھر کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عقل عطا فرما دی کہ اے پتھر، جس جو تجھ پہ کھڑے ہیں وہ کوئی عام آدمی نہیں، یہ اللہ کے ایک نبی ہے، میرے نبی ہے. تو اس پتھر کو بھی شعور آ گیا، اس پتھر کو پتہ نہیں کیسے عقل مل گئی، اللہ کی طرف سے عقل مل گئی. اس نے اپنے سینے میں ابراہیم علیہ السلام کی قدموں کے نشانوں کو ہمیشہ کے لیے سمو لیا، ہمیشہ کے سمو لیا. سیدنا آدم علیہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش ہوئی کہ یا رسول اللہ، کہ اس تمام حرم پاک میں، یہاں پر رکن یمانی بھی ہے، رکن عراقی بھی ہے، رکن شامی بھی ہے، رکن حجر اسود بھی ہے، یہاں پہ حتیم بھی ہے، لیکن یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں، میری دلی خواہش یہ ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو یا رسول اللہ آپ اس پتھر کے قریب کھڑے. میری یہ خواہش ہے کہ امام جب کھڑا ہو نماز کے لیے تو اس جگہ پہ کھڑا ہو جہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی عادت کریمہ سنت کے مطابق آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہو گیا. کیا حکم ہوا؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے مسلمانوں، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنی نماز کی جگہ بنا. وہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ وہ پتھر، وہ جگہ کوئی معمولی جگہ نہیں. جس شخص نے کعبے کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے، اسی جگہ پر اس کے قدموں کے نشان. اور جس دین کی آپ پیروی کرتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اس کے بارے میں تو یہی ہے کہ یہ دین حنیفہ ہے، یہ دین حنیفہ ہے. اور اس دین حنیفہ کے بانی کون ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام. تو اگر ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان جہاں موجود ہے وہاں پہ کھڑے رہ کے نماز پڑھنی، وہاں پر کھڑے رہ کر کے نماز پڑھنی ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ کعبہ معظمہ کتنی عظیم نشانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اس کا نام ہے اللہ کا گھر، بیت اللہ، اللہ کا گھر. اور اللہ کا گھر ایسا ہے کہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس میں اندر جا کے نماز پڑھے، اس کے اندر جا کے نماز پڑھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حکیم کر کے ایک جگہ بنی ہوئی ہے، وہ بھی کعبہ شریف کا حصہ ہے. کہ جب کعبہ معظمہ دوبارہ جب بنایا جا رہا تھا تو اینٹیں کم پڑ گئی، تو قریش نے کیا کیا کہ وہ جگہ جس کا اصل کعبہ تھا اتنے کو چھوڑ دیا، چھوٹا بنا دیا، اور جتنا اصلی تھا اس کے اوپر ایک نشانی بنا دی کہ اصل کعبہ یہاں تک تھا، تو اس کے آس پاس ایک منبر بنا دی نشانی کے لیے کہ یہاں تک اصل کعبہ تھا، لیکن اس کے اندر آنے جانے کی جگہ خالی رکھی. تو جو لوگ کعبہ معظمہ کے اندر جا کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، ان کو ایک بہت ہی سنہری موقع اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے میسر ہے کہ وہ حکیم کی جو منبر ہے اس کے اندر نماز پڑھ لیں، تو گویا ایسا ہے جیسے کعبے کے اندر نماز پڑھ لی. کیا ہے؟ کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھ لی. اب اندازہ فرمائیے کہ کعبے کے اندر نماز پڑھنا کتنی عظیم سعادت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے، اور حکیم کے اندر نماز پڑھنا بھی کتنی عظیم سعادت ہے. لیکن قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر. کہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جو نماز ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان کے پاس پڑھی جاتی ہے وہ کعبے کے اندر یا حکیم کے اندر بھی نماز پڑھی جانے والے نماز سے افضل نماز ہے. سب سے افضل ترین نماز ہے, اتنی افضل ترین نماز ہے کہ حتیم کے اندر بھی پڑھی جائے تو اتنی افضل نماز نہیں ہے, کعبے کے اندر پڑھی جائے تب بھی اتنی عظیم نماز نہیں ہے, کعبے کے آس پاس مطاف کے اندر کہیں بھی نماز پڑھی جائے اتنی فضیلت حاصل نہیں ہے اس کو جتنی فضیلت اس نماز کو حاصل ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے قریب جا کر کے پڑھی جائے. کیا ہے وہ؟ مٹی ہے. کیا ہے؟ مٹی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مٹیوں کو ایسا شرف عطا فرمایا ہے کہ انسان کے تصور سے باہر ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ قبروں پہ نہیں جاؤ مٹی ہے, تو جس کے قدم کے نشان کی یہ فضیلت ہے کہ اس کے قدم کے نشان کے پاس جا کر کے نماز ادا کی جائے تو اس کے جیسی دنیا میں کوئی نماز نہیں, تو اس کی قدم پہ حاضر ہو کر کے دعا کی جائے گی اس کی جیسی دعا کیسی ہوگی؟ اس کے برابر کوئی دعا ہو سکتی ہے؟ تو قدم کی یہ فضیلت ہے تو جسم کی کیا فضیلت ہوگی؟ اور جس پتھر پہ ایک بار قدم رکھ دیا ہے پھر ہٹ گئے وہاں سے تو پتھر کی یہ فضیلت ہو گئی. غور کیجیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. چند دنوں تک سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر کو استعمال فرمایا ہے اور اس پتھر پہ کھڑے رہ کر کے کعبہ معظمہ کو تعمیر فرمایا, ٹھیک ہے, اور پھر وہاں سے آپ چلے گئے. اب قدم موجود نہیں ہے, صرف نشان موجود ہے, لیکن اس پتھر کو یہ فضیلت حاصل ہے چند دنوں کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے سینے پر اٹھایا ہے تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس کے قریب جو نماز پڑھی جائے اس کے جیسی کوئی نماز نہیں ہے. تو جہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے قدم اور اپنے جسم کے ساتھ موجود ہو اس جگہ کا کیا کہنا, اس جگہ کا کیا کہنا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی جگہ پر اپنے قدم بھی لگائے, جس کو ہم مطاف کہتے ہیں, جس پہ ہم چلتے ہیں طواف کرتے ہیں, اور اس شہر میں بھی قدم لگائے ہیں جہاں پر آپ پیدا ہوئے ہیں, جس کو ہم مکہ معظمہ کہتے ہیں, جس کو ہم مکہ معظمہ کہتے ہیں. تو اس مکہ معظمہ کی قسم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھائی؟ ارشاد فرماتا ہے, لا اقسم بهذا البلد, کہ یہ شہر مکہ جو ہے اس میں کعبہ معظمہ بھی موجود ہے, حتیم بھی موجود ہے, متاحف بھی موجود ہے, بڑی اچھی اچھی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجود ہیں, یہاں پر عمارتیں بھی ہیں سڑکیں بھی ہیں, لیکن اے محبوب اس شہر مکہ کی میں قسم اس لیے نہیں اٹھاتا مگر صرف اس لیے کہ اے میرے محبوب تم اس میں چلتے پھرتے ہو, اے محبوب اس لیے اٹھاتا ہوں کہ تم اس میں چلتے پھرتے ہو. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد, اس میں قسم اٹھاتا ہوں کہ اے محبوب تم اس مٹی پہ چلتے پھرتے ہو. اس مٹی کو فضیلت اس لیے ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی قدم مبارک اس پہ لگے ہے. اور پھر آگے ارشاد فرماتا ہے, والدین وما ولد, والدین وما ولد, اور اس لیے اٹھاتا ہوں کہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبے کو بنایا ہے, اس شہر کو آباد کرنے کا پروگرام انہوں نے بنایا ہے, اور اس لیے قسم اٹھاتا ہوں کہ اس کا بیٹا محمد اس شہر میں چلتا پھرتا ہے. والدین ولد, والدین وما ولد, اور جو اس کی اولاد ہے وہ اس مکہ شہر میں چلتی پھرتی ہے, اس لیے اس زمین کی اس مٹی کی قسم اٹھاتا ہوں. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کی قسم اٹھا لی تو پھر اس کو کیا فضیلت عطا فرمائی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی اس مٹی پر آ کر کے سجدہ ادا کرے, دو رکعت نماز پڑھے, وہ کہیں اور کے ایک لاکھ کے مقابل ہے, وہ ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھا لی, اور قسم اٹھائی کس لیے اٹھائی؟ اس لیے کہ اس کے محبوب کے قدم یہاں پر اس مٹی پہ لگے ہوئے ہیں, کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں اٹھائے. انشاءاللہ اس موضوع کی طرف بعد میں جائیں گے. آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا آسان سے ترجمہ یہ ہے, یہ جو مٹی ہے جو ہم عام مٹی دیکھتے ہیں جیسے دیواریں بنتی ہیں, زمین دیکھتے ہیں, قبرستان کی مٹی ہے, اس قبرستان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے, اشارہ فرما کر کے اشارہ فرماتا ہے منہا خلقناکم, یہ جو مٹی ہے اس میں سے میں نے تم کو پیدا فرمایا, تم سب کو پیدا فرمایا, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم, اور اسی مٹی کی طرف ہم تمہیں پھیر دیں گے, یعنی تمہیں جب موت دیں گے. تو مسلمانوں کا طریقہ ہے, یہودیوں کا بھی طریقہ ہے, بہت سارے مذاہب کا طریقہ ہے کہ مٹی میں دوبارہ ڈال دیا جاتا ہے, قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. اور تو ہندو کے یہاں میں نہیں ڈالا جاتا تو اس کی عقل میں پتھر پڑے ہوئے, وہ بھی راکھ بنا دیتا تو مٹی تو بن گیا, وہ بھی تو مٹی ہی بن گیا, کیا راکھ اڑا کر کے آسمان پہ لے جاتا ہے, نہیں وہ مٹی بن گیا. فیہا نعیدکم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم, اور اسی مٹی میں ہم تمہیں ڈال دیں گے, لوٹا دیں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, اور اسی میں سے ہم تمہیں دوبارہ باہر نکالیں گے, اسی میں سے تم کو دوبارہ باہر نکالیں گے. یہ مٹی کو کوئی عام چیز نہ سمجھے, یہ مٹی سے آپ کو زندگی ملی ہے, اسی مٹی سے ہم بنے ہیں, اس میں پانی ڈال دیا گیا, اس میں روح ڈال دی گئی, اس میں آگ ڈال دی گئی, تب جا کر کے یہ مٹی چلتی پھرتی ہے, تب جا کے یہ مٹی چلتی پھرتی ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ قبر پہ نہ جاؤ, تو میں اسے پوچھتا ہوں کہ کیا ہے قبر پہ, تو کہتے ہیں مٹی ہے. تو کیا ٹائٹینیم سے بنا ہوا ہے, تو کیا مٹی سے نہیں بنا ہوا, تو جو مٹی سے بنا ہوا ہے تو تجھ سے ملاقات کیوں کرے, تیرے ابا جان سے ملاقات کیوں کرے, تو تیرے ابا جان سے ملاقات کیوں کرے, وہ بھی تو مٹی ہے, وہ بھی تو مٹی ہے. نہیں نہیں وہ زندہ ہے, اس میں روح ہے. تو میں بھی یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں ان کو مردان نہ کہو, بل احیاء ولكن لا تشعرون, وہ تو اللہ کی فضل سے زندہ ہے لیکن تم کو شعور نہیں ہے. شعور کے دو تین مطلب ہوتے ہیں. شعور کا مطلب ہوتا ہے محسوس کرنا. تو اگر عام مسلمان کے لیے ہے تو ظاہر ہے جب ہم قبرستان میں جاتے تو ہم محسوس نہیں کرتے کہ اندر کوئی زندہ ہے یا نہیں ہے, محسوس نہیں کرتے. تو اگر ایمان والے کے لیے ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, ہم محسوس نہیں کرتے, بات چیت کبھی کبھار ہم سن نہیں سکتے ان کی نا, دیکھ نہیں سکتے, سن نہیں سکتے. لیکن اگر کوئی غیر ہے تو پھر شعور کا مطلب چینج ہو جائے گا. شعور کا مطلب ہوتا ہے اصل, تم کو عقل ہی نہیں ہے. جب مومن کے لیے استعمال ہوگا شعور, تو اس کا مطلب ہوگا کہ تم کو احساس نہیں ہوتا, پتہ نہیں چلتا, اس کی بات چیت, اس کی حرکت, اس کا دیکھنا سننا, یہ آپ محسوس نہیں کر پاتے. اور اگر کافر کے لیے ہوگا تو کہا جائے گا کہ تم کو تو عقل ہی نہیں, تم کو شعور نہیں ہے. دوسری پلی اللہ وسلم تو اس مٹی سے وہ جسم بنا ہے, اور کچھ جو پچھلے درس میں سنایا تھا وہ تھوڑا تھوڑا سناتا جاؤں گا تاکہ جو اگلی بات مجھے کرنی ہو تو آپ کے ذہن میں بات ہو تو پھر میں آگے اس کو ریفریش بھی کر دوں تو بات ذرا اور بھی بیٹھ جائے. کہ بتایا تھا کہ یہ مٹی ایسی ہے کہ جس طرح کمپیوٹر میں کچھ چیز آپ ڈال دو تو اس کی میموری میں فکس ہو جاتا ہے, اسی طرح جو آپ ذکر الہی کرتے ہو تو یہ دیواروں میں یہ محفوظ ہو جاتا ہے. یہ دیواریں آپ کے لیے گواہی دیں گی قیامت کے دن کہ اس نے آ کر کے میرے پاس بیٹھ کر کے اللہ کا نام لیا, اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے درود بھیجا, یہ سب قیامت کے دن گواہی دیں گی. اور جس طرح یہ دیواریں گواہی دیں گی, کعبے کی دیوار بھی گواہی دے گی کہ آ کر کے طواف کر کے گیا, کعبے میں جو ہمیں اثر لگا ہوا ہے وہ بھی گواہی دے گا کہ ایمان کی حالت میں مجھے آ کر چوم کر گیا, مکان گواہی دے گا کہ ایمان کی حالت میں اپنے عرب کی طرح میں طواف کر کے گیا. یہ کچھ بھی آپ ذکر کرو گے اس کی وہ گواہی دیں گے, حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ذکر کرو ہر شجر کے پاس, ہر درخت کے پاس, ہر پتھر کے پاس ذکر کرو, ہر شجر کے پاس ذکر کرو, اس لیے کہ یہ گواہی دیں گے. اور جس طرح یہ چیزیں مٹی سے بنی ہوئی ہیں اسی طرح آپ کا جسم بھی مٹی سے بنا ہوا ہے, میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ سے وہ گناہ لکھ دیے جاتے جو ہاتھ سے گناہ کرتے، آنکھوں پہ گناہ لکھ دیے جاتے جو آنکھوں سے گناہ کرتے، زبان پہ گناہ لکھ دیے جاتے، ہونٹوں پہ گناہ لکھ دیے جاتے، کان پہ گناہ لکھ دیے جاتے، چہرے پہ گناہ لکھ دیے جاتے، قدموں پہ گناہ لکھ دیے جاتے ہیں. اور قیامت کے دن یہ ہوگا کہ کفار کو جب الگ کر دیا جائے گا تو ان کے منہ پر جو ہے مہر لگا دی جائے گی، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. ان کے چہرے پر مہر لگا دی جائے گی، منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہی دیں گے. کیا کون گواہی دے گا؟ ان کے اپنے ہاتھ جو ہے بولنے لگیں گے، ان کے اپنے پیر بولنے لگیں گے، ان کے ہاتھوں میں زبانیں آ جائیں گی، پیروں میں رانوں میں زبانیں آ جائیں گی، اور گواہی دیں گی یا رب اس نے اس ہاتھ سے چوری کیا، یا رب اس نے اس ہاتھ سے بت بنایا، یا رب اس پیر سے اس نے اس کو لات ماری، یا رب اس پیر سے اس نے بت کھانے کی طرف قدم رکھے، یا رب اس پیر سے شراب کھانے کی طرف دیا، یا رب اس ہاتھ سے اسے شراب کی بوتل اٹھائی، یا رب اس سے تلوار اٹھا کر قتل کیا، یا رب اس نے ایسا کیا ویسا کیا. گواہی آپ کا اپنا جسم دے گا، آپ کا اپنا جسم گواہی دے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا ہے کہ جس مٹی سے آپ بنے ہو اس کے اندر پانی بھی رکھا ہے، اور اس پانی کو یہ شرف عطا کیا ہے، جس پانی کو برساتا ہے ہمارے لیے، اس پانی میں یہ شرف رکھا ہے کہ جب پانی سے وضو کرتے ہو تو جو گناہ جس جگہ پہ لکھا ہوا ہے وہ گناہ وہاں سے دھو دیا جاتا ہے، وہ گناہ وہاں سے دھو دیا جاتا ہے. حتیٰ کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کرامت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائی کہ جب آپ وضو فرماتے، جب آپ وضو فرماتے تو اکثر اپنی آنکھیں بند کر دیتے، اکثر اپنی آنکھیں بند کر دیتے. کیسی وہ نظر ہوگی ان کی کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب میں 100 سے زیادہ مرتبہ دیدار عطا ہوا. کیا نظر عطا کی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو آپ جب وضو فرماتے، لوگوں کے ساتھ وضو فرماتے، حوض سے وضو فرماتے تو اکثر اپنی آنکھیں بند کر لیتے. کیوں؟ شاگردوں کو بتایا کہ جب میں وضو کرتا ہوں تو برابر والے کے گناہ مجھے نظر آتے ہیں، تو جب وہ وضو کرتا ہے اس کا پانی جب وضو کا بہتا ہے میرے سامنے سے گزرتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آج اس نے کیا کیا گناہ کیے، اس گناہ مجھے نظر آتے ہیں، اس کے وضو کے پانی میں گناہ نظر آتے ہیں. تو جس طرح ایک کمپیوٹر ہوتا ہے اس کے اندر ایک میموری ہوتی ہے، اس کے اندر ایک میموری ہوتی ہے، جب آپ اس کمپیوٹر میں فارمیٹنگ کریں، میموری کو اڑانے کی کوشش کریں، ڈیلیٹ کریں، تو اس میں سے بہت ساری چیزیں نکل جاتی ہیں، لیکن اس کے کہیں نہ کہیں ایک گوشے میں وہ یاد رکھتا ہے کہ اس نے کیا لکھا تھا. پچھلی بار بھی عرض کیا تھا، وہ یاد رکھتا ہے کہ اس نے کیا لکھا تھا. آپ کتنی بھی کوشش کر دیں، بھائی آپ اس طرح والے، آپ ادھر ادھر نظریں گھماتے مجھے ڈسٹرب، آپ اس طرح والے، تو جو کچھ بھی آپ نے لکھا ہوتا ہے کمپیوٹر میں آپ اس کو اریز کر دیں، تب بھی اس میں اس کی میموری میں وہ لکھا ہوا موجود ہوگا، اس میں سے بعد میں نکالا جا سکتا ہے کہ اس میں کیا لکھا تھا. آپ کتنی مرتبہ اس کو ڈیلیٹ کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ایسا ہے کہ جس گنہگار ہاتھ پر وضو کا پانی گزر جائے، جس گنہگار چہرے پر وضو کا پانی گزر جائے، وہاں سے گناہ اس طرح مٹ جاتے ہیں جیسے گناہ کبھی کیا ہی نہیں، گناہ کبھی کیا ہی نہیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، لما إليه والحمد والحكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا. یہ میرے رب کا کرم کہ اس نے مٹی سے بنایا اور مٹی کے اندر دوبارہ پھیر دے گا. تو جو لوگ مٹی کو صرف مٹی سمجھتے ہیں وہ خود کو بھی دیکھیں کہ وہ کس چیز سے بنے ہوئے ہیں، وہ کس چیز سے بنے ہوئے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کی مٹیاں بنائی، مختلف قسم کے پانی بنائے، کسی کو کچھ فضیلت عطا فرمائی، کسی کو کچھ فضیلت عطا فرمائی. تو جن فضیلت والی مٹیوں کا کچھ علم مجھے ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور کچھ فضیلت والے پانی جو ہے ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. برج بني الله مثلا من الأرض بعد ثم إني والحين والحكم وعلى وصحابه وبارك وسلم بارك من غدا تو قبر کی مٹی کیسی ہوتی ہے, قبر کی مٹی ایسی ہوتی ہے کہ جب آپ قبر میں جائیں لوگ کہتے ہیں کہ قبر ہے مٹی ہے کچھ نہیں. یہاں پر سرکار ابو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مقابلے میں کسی کے قول کی کوئی حیثیت نہیں, کسی کے قول کی کوئی حیثیت تو نہیں. اس لیے کہ وہ جو ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ارشاد فرماتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مردہ زمین میں جاتا ہے, جب مردہ زمین میں جاتا ہے تو کوئی ایسا مردہ نہیں ہے جس کو زمین دباتی نہیں, جس کو قبر دباتی نہیں ہے. قبر کس سے بنی ہے میرے بھائی؟ مٹی سے بنی ہے. اس کو عقل کہاں سے آ گئی اس کو دبانا ہے؟ اس کو عقل کہاں سے آ گئی کہ اس کو دبانا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہر آنے والے کو دبانا ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو قبر نہیں دباتی, مٹی نہیں دباتی, عقل ہے اس میں دباتی ہے. اور کیسی عقل ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی سخت گنہگار کافر دفن ہوتا ہے تو قبر ایسی سمٹ جاتی ہے کہ یہاں کی پسلیاں اس طرف ہو جاتی ہے اور یہاں کی پسلیاں اس طرف ہو جاتی ہے, اتنی سختی سے دباتی ہے کہ اس کو عذاب ہوتا ہے. اور جب مومن جاتا ہے قبر میں تو اس کو ایسے دباتی ہے جس طرح بچے کو ماں گود میں دباتی ہے, جس طرح کوئی ماں اس کو گود میں دباتی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس مٹی کو پتا کیسے چل گیا کہ یہ مومن ہے یا کافر ہے؟ کیا سمجھے بھائی؟ اس مٹی کو پتا کیسے چل گیا کہ یہ مومن ہے یا کافر ہے, اس کو کس طرح دبانا ہے؟ کسی کی طرف سے حکم آتا ضرور ہے, اللہ کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے, لیکن وہ حکم مانتی ہے. کون مانتی ہے؟ مٹی, قبر حکم مانتی ہے. اس کو اللہ عقل عطا فرماتا ہے, اس کو یہ حکم دیتا ہے کہ اس طرح اس کو دبانا ہے. اس میں عقل ہے اس لیے اس طرح دباتی ہے, ورنہ مٹی کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ وہ پہچانتی ہے اللہ کے حکم سے, اور اللہ جب حکم عطا فرماتے ہیں کہ وہ دبانا ہے تو قبر جو ہے کافر کو سختی سے دباتی ہے, بے نمازی کو سختی سے دباتی ہے, اور مومن کو پیار کرتی ہے. مومن کو پیار کرتی ہے. اور اس کے اندر جو ہوتے ہیں, جیسا میں نے عرض کیا پہلے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پہ تھوڑی دیر کے لیے قدم رکھ دیا, تھوڑی دیر کے لیے, کچھ دنوں کے لیے صحیح قدم رکھ دیا, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ دنیا وہاں پر آ کر کے سجدے کرتی ہے. اس چیز کو سجدہ نہیں کرتی, اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے, لیکن اس جگہ پر آ کر کے سمجھتی ہے کہ یہاں پہ کریں گے تو مقبول کا مقام کچھ اور ہوگا. تو جس پتھر پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چند دن جو ہے اپنے قدم رکھے ہوں گے اس کی یہ فضیلت ہے. تو جہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے ہوں گے اس جگہ کا کیا مقام ہوگا؟ اس جگہ کا کیا مقام ہوگا؟ اس مٹی کا کیا نصیب ہوگا جس پہ آپ ابھی آرام فرما رہے ہیں؟ سیدنا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پہ تشریف لے گیا, اسرا پر گیا, یعنی مکہ معظمہ سے مدینہ, مکہ معظمہ سے بیت المقدس کی طرف تشریف لے گیا براق پر, تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. یہ لفظ یہ ہے, صلات پڑھتے ہوئے دیکھا. صلات کے دو معنی ہو سکتے ہیں, یا تو اللہ کے واسطے نماز پڑھتے دیکھا, یا مجھ پہ درود شریف پڑھتے ہوئے دیکھا, یا مجھ پہ درود شریف پڑھتے دیکھا. اور پھر اپنے صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے وہ جگہ یاد ہے, اگر تم میرے ساتھ ہوتے تو میں وہ جگہ دکھا دیتا. بیت المقدس سے تھوڑی ہی دور ہے وہ ٹیلہ جس کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر شریف ہے. مطلب یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ بزرگوں کی قبروں کے نشان ہونے چاہیے, بزرگوں کی قبروں کے نشان ہونے چاہیے, پتا ہونا چاہیے کہ اس قبر میں کوئی بزرگ دفن ہے, یہاں پر کوئی نبی دفن ہے, یہاں پر کوئی غریب دفن ہے, تاکہ نشاندہی ہو, کسی کو پتا چلے کہ یہاں پر وہ جگہ ہے. نور ارشاد فرماتے ہیں میرے ساتھ اگر آپ ہوتے تو میں بتاتا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی قبر کی نشاندہی حضور کی خواہش ہے. کیا سمجھے؟ اور ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ قبروں کو رونگ ڈالو, کسی کی نشانی مت رکھو. پھر اللہ نے جن کو اپنی نشانی بتایا ہے ان کی نشانی تم کیوں مٹانے کے تلے ہو؟ اللہ کی نشانیاں ہیں, حتیٰ کہ قرآن اللہ کی نشانی ہے, اللہ کی صفت ہے, اللہ کا کلام ہے. کعبہ معظمہ اللہ کا گھر ہے, اللہ کی نشانی ہے. مقام ابراہیم اللہ کی نشانی ہے. حکیم اللہ کی نشانی ہے. ہر مسجد اللہ کی نشانی ہے. ہر عالم دین اللہ کی نشانی ہے. ہر عالم دین اللہ کی نشانی ہے. ہر اللہ کا ولی اللہ کی نشانی ہے. ہر نبی اللہ کی نشانی ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم یہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے. اسی لیے اللہ نے ان کو برہان ارشاد فرمایا. تو جو خود اللہ کی نشانی ہے ان کے نشان مٹانے کے تم کلو ہو, تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا؟ ان کا تو بتانا چاہیے کہ یہاں پر مدفن ہے تاکہ ان کی قبر پہ حاضر ہوا جائے, ان سے دعائیں لی جائے اور ان کی زندگی کی مثال اپنی زندگی پر ڈھالی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان کی یہ عظمت ہے تو جہاں پر ابراہیم علیہ السلام خود آرام فرما ہوں گے اس جگہ کی کیا عظمت ہوگی؟ بلکہ یہ اتفاق ہے, یہ اتفاق ہے امت کا. اس کو کہتے ہیں اجماع, اجماع امت, جس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے. صرف مٹی کی بات کر رہا ہوں میں, ہستی کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہستی کی بات تو ناممکن ہی کر رہا, مٹی کی بات کر رہا ہوں کہ جس مٹی پر سرکار وہ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم اطہر ابھی آرام فرما ہے, یعنی مدینے کا جو روضہ شریف ہے اس میں سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے, تو جس جگہ پر حضور کا جسم اقدس لگا ہوا ہے وہ جگہ زمین پر, روئے زمین پر ہی نہیں, پہلے آسمان پر نہیں, دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے آسمان ساتویں آسمان پہ نہیں, بلکہ کرسی سے بھی افضل ہے, عرش اعظم سے بھی افضل. تو جس جگہ کو تمام علماء اجماعی طور پر اتفاق کر کے فیصلہ کیا ہے کہ جس جگہ پہ حضور آرام فرما رہے ہیں وہ مٹی, وہ جگہ جو ہے عرش عالم سے بھی افضل ہے, تو مجھے آپ بتاؤ کہ زیارت کے لیے ہم کہاں جائیں؟ اس جگہ پہ جائیں جو عرش عالم سے بھی افضل ہے, میں کہیں اور چلے جائیں؟ کسی کا امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, معراج کا سما ہے کہاں پہنچے ظاہر ہو, معراج کا سما ہے کہاں پہنچے ظاہر ہو, کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی. دھیمی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے, کلیاں کھنی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے, معراج کا سما ہے کہاں پہنچے ظاہر ہو, کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. کرسی سے بھی افضل اور عرش اعظم سے بھی افضل سرکار کا دربار, اور جس جگہ پہ آپ آرام فرما رہے ہیں اس جگہ کی عظمت جو ہے عرش اعظم سے بھی افضل ہے. اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر ایسی جگہ ہے کہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو جس کے صدقے میں جنت بنی ہے, میں صاف کہتا ہوں, جس کے صدقے میں جنت بنی ہے وہ جس شہر میں آرام فرما رہے ہیں وہ بھی جنت ہے, وہ بھی جنت ہے. بلکہ جس طرف میرے آقا نے قدم شریف فرما دیا ہے اس کو جنت البقیع بنا دیا ہے. جس طرف میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے قدم موجود ہے اس جگہ کو جنت البقیع کہتے ہیں. پہلے اس کا نام تھا بقیع غرقد, یعنی قبر شریف قبرستان, اس کا نام پھر پڑ گیا جنت البقیع, یعنی اس میں جو بھی جائے گا وہ جنت میں ڈائریکٹ چلا جائے گا, جنت میں ڈائریکٹ چلا جائے گا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حسین اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ طیبہ کو پورے کے پورے کو جنت بنا دیا. جو کوئی بھی مدینہ میں دفن ہوا یوں سمجھے وہ جنت میں پہنچ گیا. میرے آقا نے پہلے ارشاد فرما دیا کہ قبر کیا ہے؟ جنت میں کا باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڑا ہے. ہاں لیکن یہ نہ سمجھے کہ اگر کوئی غیر مسلمان وہاں دفن ہو گیا, بہت سارے داڑھی والے اور طلبہ پڑھنے والے مسلمان نظر آنے والے وہ مسلمان نہیں ہوتے ماذا اللہ, وہ وہاں دفن ہو جاتے مدینہ طیبہ میں, اس خبری ہے کہ ان کو وہاں سے نکال کر کے پھینک دیا جاتا. کسی کو رائے گنڈ, کسی کو دیوبند, کسی کو نگڈ, کسی کو کہاں, کسی کو کہاں پھینک دیا جاتا ہے. اور جو اجمیر میں دفن ہوا, جو بریلی میں دفن ہوا, ان کو وہاں لے کر جایا جاتا ہے. اصل جگہ تو تیری یہاں ہے. سرکار اعلیٰ حضرت اسی پیشہ فرماتے ہیں, طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی مدینے میں اس کی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں وہاں پر زندگی بسر کرے, اور یا پھر مدینے میں مدفن ادا ہو جائے اس کو, تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے, یعنی اس کے لیے جنت پکی ہو گئی, اس کے لیے جنت پکی ہو گئی. اسی لیے آرام ارشاد فرماتے ہیں, طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, بے فکر ہو کر کے آرام سے سو جاؤ طیبہ, طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نظر کی ہے. بھائی کیا ہے طیبہ میں؟ مٹی تو ہے لیکن وہ مٹی ایسی ہے کہ ایسی مٹی کہیں اور ہے ہی نہ, زمین میں ہے نہ آسمان میں ہے نہ عرش اعظم پہ ہے نہ جنت میں ایسی مٹی ہے. کہ یہ مٹی وہ ہے کہ جس میں دفن ہونے سے جنت مل جاتا, اور یہ جنت سے افضل کیوں نہ ہو, اس لیے کہ جنت تو دمی ہے میرے آقا کے صدقے میں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مٹی کی تعریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے کہ جس نے اس مٹی میں, کس مٹی میں؟ مدینہ طیبہ کی مٹی میں, کہ اس مٹی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے, اس لیے کہ یہ مٹی اللہ کو پسند ہے اور اس میں ہمارے نیک بندوں کی میعاد ذہن شامل ہے. یہ روایت دو مرتبہ ہے, ایک بخاری شریف میں, ایک مسلم شریف میں, سیدہ عائشہ صدیقہ اور ایک اور صحابی اس کے راوی ہے, اور یہ حدیث امام نووی نے ریاض الصالحین میں بھی نقل فرمائی کہ مدینہ کی مٹی ایسی ہے کہ اس میں شفا موجود ہے. بھائی عام مٹی ہے؟ نہیں, یہ تو عام مٹی نہیں ہے, یہ وہ مٹی ہے جس پہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے قدم شریف لگے ہیں, اور جس میں صحابہ اکرام کے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے لعاب دہن شامل ہو گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی برکت سے لوگوں کو شفا عطا فرمائی. مدینہ کے باہر جو اس وقت مدینہ تھا, وہ جو چھوٹا شہر تھا, اس کے باہر ایک جگہ ہے قبا شریف. قبا شریف کے پاس ایک قبیلہ رہتا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک مرتبہ ان کو جہاد کے لیے بلایا, تو انہوں نے اس کی یار سنا, ہم کو پہلے سے بہت زخم لگ چکے ہیں, پہلے سے بہت زخم لگ چکے ہیں یار سنا, ہم اس جنگ میں اس مارکے میں شامل نہیں ہو سکتے. یا انہوں نے عرض کی یار سنا, ہمیں چمڑی کی کچھ بیماریاں لگے, کچھ پھوڑیاں ہو گئی ہیں, اس میں خون بھیجتا ہے, تو یار سنا ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے جہاد میں شامل ہو سکیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اسی مٹی کو اٹھایا اور ان کے زخموں پہ ایک بار پھیرا, زخم ایسے غائب ہوئے جیسے کبھی تھے ہی, جیسے کبھی تھے ہی رہے. اور اس کا میں خود شاہد ہوں, میرا بیٹا, اس کا نام احمد رضا, میرا بیٹا لندن پڑھنے گیا تھا, اور وہاں پر اس کو ایک پھنسی کی بیماری لگ گئی بال میں اور سر میں, اس کو بہت ساری پھوڑیاں ہو گئی, پھنسی جس کو بولتے ہیں. اب لندن میں تو ڈاکٹر بڑے بڑے ہوتے ہیں نا بھائی, دوائیاں بھی سب سے اچھی ملتی ہیں وہاں پر. تو تقریباً ڈیڑھ سال تک وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتا رہا, انجیکشن کھاتا رہا, مرہم لگاتا رہا, مختلف قسم کے صابن, مختلف قسم کے شیمپو استعمال کرتا رہا, کوئی فرق نہیں پڑا, کوئی فرق نہیں پڑا. اور تقریباً دو سال پہلے وہ جب وہ یہاں پر حاضر ہوا تھا مدینہ طیبہ, ہم ساتھ میں تھے, تو میں نے دیکھا ابھی بھی اس کے ماتھے پر یہ سب پھنسیاں وغیرہ لگی ہوئی تھی. ہم قبا شریف میں تھے, تو قبا شریف کے پاس ہم تھے, میں نے کہا احمد یہ بیٹا یہ شفا والی مٹی ہے, اس کو زمین سے اٹھا کر کے اپنے ماسک پہ رگڑ لے. قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس نے تھوڑی سی مٹی لیا اور یوں مل لیا اپنے سر پہ، وہ پھوڑیاں پھنسیاں ایسے غائب ہو گئی کہ کبھی تھی نہیں، کبھی تھی نہیں. آج تک وہ یاد کرتا ہے کہ ابا جان آپ نے جو کہا تھا وہ نسخہ ایسا کارآمد ہے جو لندن کے ڈاکٹر ڈیڑھ سال میں اس کا سراغ نہیں لگا سکے، علاج نہیں کر سکے، مختلف قسم کی دوائیاں استعمال کی، شیمپو استعمال کی، صابن لگائے، کیا نہیں کیا، اس سے کچھ فرق نہیں پڑا. ندیلے کی مٹی کے ایک بار لگانے سے سب کچھ صحیح ہوگا. دروشی پہلے اللہ اور یہ کمر کی مٹی جو ہوتی ہے نا، تو جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم فیہا نعیدکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تو کلام ایسا ہے کہ اس میں کوئی زور زبر کی فرق آئی نہیں سکتی. اب کوئی یہ سوچے کہ بھائی میں لندن میں پیدا ہوا اور دفن جو ہے کسی اور جگہ ہوا، تو پھر وہی مٹی تو نہیں ہوئی نا، وہی مٹی تو نہیں ہوئی، صحیح ہے، وہی مٹی تو نہیں ہوئی. بس تمام دنیا کی مٹی ایک جیسی ہے ضرور، یہ میں آپ کو بتا دوں، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ جس مٹی سے اللہ تمہیں بناتا ہے نا، اسی مٹی میں تم جاتے ہو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے بچہ، تو جس مٹی سے اس کو بنایا جا رہا ہوتا ہے اور جس مٹی میں اس کو دفن ہو رہا ہوتا ہے، فرشتہ وہاں کا ایک چھوٹا سا تنکا لا کر کے اس بچے کی ناف میں لا کے رکھ دیتا ہے. اور کچھ بھی ہو جائے وہ اسی جگہ جا کر انتقال کرتا ہے اور اسی جگہ دفن ہوتا ہے جہاں کی مٹی اس کی ناف میں رکھی ہوتی ہے، جہاں کی مٹی اس کی ناف میں فرشتے لا کر رکھی ہوتی ہے، اسی مٹی میں وہ جا کر دفن ہوتا ہے. اس سے مجھے سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ یاد آ گیا. پھر نہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس کی موت کا وقت آ گیا تھا اور وہ سلیمان علیہ السلام کے درس میں بیٹھا ہوا تھا. سلیمان علیہ السلام جو ہے تبلیغ فرما رہے تھے، درس دے رہے تھے، تو وہ شخص جو ہے بھاگتا ہوا سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا کہ حضرت مجھے بچا لیجیے. کیا ہوا تجھے؟ کہ وہ فلاں شخص مجھے بڑے گھور کے دیکھ رہا ہے، کہ فلاں شخص جو کونے بیٹھا وہ مجھے بڑے گھور کے دیکھ رہا ہے، مجھے بڑا خوف آ رہا ہے. اچھا، سلیمان علیہ السلام نے نظر کی اس کی طرف، سمجھ گئے ارے یہ تو موت کا فرشتہ ہے، موت کا فرشتہ ہے، اسرائیل علیہ السلام ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، کیا کر رہا ہے؟ پھر مجھے یہاں سے بگا دو، یہاں سے مجھے بگا دو. اچھا ٹھیک ہے. سلیمان علیہ السلام کا ہوا پر راج تھا، آپ کی حکومت تھی ہوا پر بھی، جنات پر بھی. آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ اس بندے کو اڑا کر کے دور لے جا، اس بندے کو اڑا کر کے دور لے جا. عزرائیل علیہ السلام یہاں بیٹھے رہے، کسی طرح سلیمان علیہ السلام نے اس کو وہاں سے ہٹا دیا. عزرائیل علیہ السلام مسکرائے، تھوڑی دیر بعد واپس سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گئے. تو کیا ہوا؟ بولے بہت آپ کا شکریہ، آپ نے اس کو وہاں پہنچا دیا جہاں پہ اس کی موت لکھی گئی. تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ پھر تم یہاں کیوں آئے تھے؟ تو میں کہنے لگے کہ میں اس کو گھور کے اس لیے دیکھ رہا تھا کہ اس کی موت کا وقت قریب ہے اور یہ یہاں ابھی تک کیسے بیٹھا ہوا، اس کو تو وہاں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے آج کے دن میں ڈال دیا کہ اس کو وہاں پہنچا دو، تو وہاں پہنچا، میں نے اس کی روح قبض کر لی اور یہ وہی دفن ہوگا جہاں پہ اس کو دفن ہونا ہے. تو سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی جو بنایا گیا اس مٹی کی عظمت سمجھنے کے لیے تھوڑی سی بات اکثر کا ہے. آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور مٹی اٹھا کے لاؤ اور اس کو جنت کے پانی میں گھولنا ہے، اس کو بنانا ہے، اس کو انسان بنانا ہے. تو وہ مٹی کہاں سے اٹھایا گیا؟ زمین پر آئے، واپس چلے گئے، زمین واپس اوپر جانا نہیں چاہ رہا. اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ کعبہ معظمہ جو بننا ہے اس جگہ کی مٹی اٹھا کے، اور اس جگہ کی مٹی میں اپنے آپ کو فرشتوں کے حوالے کیا، وہاں سے مٹی لائی گئی. کتنے سال تک جو ہے جنت میں گونڈا گیا، پانی ڈالا گیا، اس کے بعد سیدنا علیہ السلام کا جسد آخرت بنایا گیا، پھر اس میں روح پھونکی گئی. تو اس مٹی کی عظمت یہ ہے کہ اسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ معظمہ بنوایا، اسی جگہ پر کعبہ معظمہ بنایا کہ اے لوگوں تم مجھے یاد کرو، لیکن اس بات کو بھی یاد کرو کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے تمہارے جد امجد کو میں نے پیدا کیا، اس کا طواف کرو، آدم علیہ السلام کی تعظیم بھی ہوگی، میری بھی تعظیم ہوگی اور عبادت میری. تو جس آدم علیہ السلام کی مٹی سے کعبہ معظمہ کی جگہ کو کعبہ معظمہ بنایا، تو آدم علیہ السلام سید البشر نہیں، ابو البشر. کیا ہے؟ ابو البشر کا یہ عالم ہے کہ جس جگہ سے مٹی بنا، مٹی لے کر کے سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا گیا ہو، اس جگہ کو اللہ نے فضیلت بنا، وہ فضیلت عطا فرمائی کہ وہاں پر کعبہ تعمیر فرما دیا. تو جس جگہ پر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو، جس مٹی سے حضور کو بنایا، جس مٹی میں حضور آرام فرما رہے ہیں، اس جگہ کی فضیلت اور اس کی تعظیم کا کیا عالم ہے؟ سمجھ بات آئی؟ کعبہ معظمہ کی تعظیم اس لیے ہے کہ وہ جگہ ہے جہاں سے سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا گیا ہے. آج تک لوگ جو ہے قیامت تک لوگ اس کا طواف کریں گے، اس کی عبادت نہیں کر سکتے، تعظیم کرتے ہیں کہ ہاں یہ وہ جگہ ہے، اللہ نے اس کو اپنا گھر بتایا. تو اس جگہ میں کیا عالم ہوگا کہ جس مٹی سے ابو البشر کو نہیں، سید البشر نہیں، بلکہ سید العالمین کو بنایا گیا. اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ جس مٹی سے میں بنا ہوں، اسی مٹی سے عمر اور ابو بکر بنائے گئے. تو جس مٹی سے میں بنایا گیا ہوں، اسی مٹی سے سیدنا عثمان، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر فاروق کو بنایا گیا ہے. تو جس مٹی سے، ایک ہی مٹی سے ان تینوں کو بنایا گیا ہے، تو جو حضور سے محبت کرے اس کو چاہیے کہ عمر سے بھی محبت کرے، اور اس کو چاہیے کہ ابو بکر سے بھی محبت کرے، رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے بھی ٹوٹ کر محبت کرے. درست پڑھ لیجیے اللہ مسلم کر. تو جس مٹی سے حضور بنائے گئے ہیں، اسی مٹی سے سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق بھی بنائے گئے ہیں، اور ایک اور خوشخبری سنا دوں، اسی مٹی سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی بنائے گئے. اس لیے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی حضور کے پہلو میں ہی آرام کرنے کے لیے رکھا جائے گا، حضور کے پہلو ہی میں آپ کو آرام کرنے کے لیے رکھا جائے گا. تو جن کو عیسیٰ علیہ السلام سے محبت ہے، ان کو چاہیے کہ حضور سے محبت کریں، اور جن کو حضور سے محبت ہے، ان کو چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کریں، سیدنا ابوبکر صدیق سے محبت کریں، اور حضور اور سیدنا عمر فاروق سے بھی محبت کریں. اور جو نہیں کرتے، وہ ایسے بد نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے عالم بنائے نا، جیسے یہ دنیا ایک عالم ہے، پہلا آسمان ایک عالم ہے، فرشتوں کا الگ عالم ہے، جنات کا ایک الگ عالم ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 600,000 ایسے عالم بنائے ہیں، اس کے اندر صرف اور صرف فرشتے رہتے ہیں. تو جو لوگ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ برا کہتے ہیں، وہ 600,000 عالم میں بیٹھنے والے فرشتے ان لوگوں پہ لعنت بھیجتے ہیں، جن پہ ان سے لعنت بھیجتے ہیں جو سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر کو معاذ اللہ برا کہتے ہیں. اسے لوگ تنبیہ پکڑے، اسے لوگ عبرت پکڑے کہ ان کا کیا حال ہوگا جن پہ 600,000 عالم کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. درود پڑھ لیجیے اللہم صل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اصحاب و بارک وسلم علی ربہ. ہم بات کر رہے تھے کہ مختلف مٹیاں ہیں، مدینے کی مٹی ایسی ہے کہ اس مٹی پہ نماز پڑھنا ایسا ہے کہ کسی اور جگہ سے 10,000 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے. ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ کسی جگہ 2 رکعت نماز پڑھو، مدینے میں 2 رکعت نماز پڑھو، مسجد نبوی میں، تو 50,000 گنا زیادہ ثواب. اور ایک اور جگہ ہے جہاں پہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے چند لمحوں کے لیے قدم رکھے, وہ ہے بیت المقدس, جس کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں. اس مسجد میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم چند لمحوں کے لیے قدم رکھے ہیں, اس مٹی کو یہ فضیلت عطا ہو گئی کہ اس میں ایک نماز پڑھنا 1,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے, 1,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے. اب تو ذہن میں آ گیا ہوگا کہ ہر مٹی برابر نہیں, اور جس مٹی میں کوئی اللہ والا آرام فرما رہا ہے اس مٹی کی تو بات ہی کیا ہے, اس مٹی کی تو بات ہی کیا ہے. اگر اس مٹی میں کوئی فضیلت نہ ہوتی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ نہ ارشاد فرماتے کہ میں اور عمر ابو بکر ایک ہی مٹی سے بنے, یہ کبھی ارشاد نہ فرماتے. اور اب کچھ پانی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. مختلف قسم کے پانی ہیں. ایک پانی ہے جس کو ہم کعبہ معظمہ کے پاس ہی دیکھتے ہیں, زمزم کا کنواں جس کو کہتے ہیں, اس میں سے زمزم کا پانی نکلتا ہے. اگر زمزم کا پانی ایسا ہے کہ دنیا کے تمام پانی کے لیے حکم ہے تو بیٹھ کے پیا جائے, اگر کھڑے رہ کے پئیں گے تو مکرو ہے, اس گناہ بھی ہے کہ آپ کھڑے رہ کے پانی پی رہے ہیں, خلاف سنت ہے. لیکن زمزم شریف کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کو کھڑے رہ کر کے پینا ہے. اس کو بیٹھ کے بھی پی سکتے ہیں, اگر آپ کو تکلیف ہے تو بیٹھ کے پی سکتے ہیں, کھانا کھا رہے تو بیٹھ کے پی سکتے ہیں, لیکن اس کو کھڑے رہ کر پینے میں ثواب زیادہ ہے, مستحب ہے. وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ پانی جو ہے کسی نبی کے ایڑیوں کے رگڑنے کی وجہ سے نکلا ہے. واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو کعبہ معظمہ کے پاس بی بی حاضرہ رکھا اور پھر ان کو پیاس لگی. جب پیاس لگی تو بی بی حاضرہ جو ہے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے بیچ میں ایک ماں کی حیثیت سے دوڑ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کنواں نظر آ جائے, کوئی پانی نظر آ جائے, کوئی سبیل نظر آ جائے, کوئی کاروان نظر آ جائے, تو میرے بچے کو میں پیاسا جو چھوڑ کر آئی ہوں اسے پانی پلا دوں, پانی نہیں مل رہا. پھر اچانک دیکھتی ہے کہ ایک شخص جو ہے سیدنا جبریل علیہ السلام جو ہے وہ وہاں پر کھڑے ہیں, کس کے پاس برابر میں؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے برابر میں کھڑے ہیں, اور اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے پاس سے پانی کا چشمہ ابھر رہا ہے. اس میں مختلف روایتیں ہیں, ایک تو یہ کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑنے کی وجہ سے وہاں سے پانی پھوٹ پڑا, ایک یہ کہ جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہاں پہ آ کے سر مارو, سر مارنے سے وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا, ایک چشمہ پھوٹ پڑا. اس پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عظیم عظمت عطا فرمائی ہے میں تھوڑی دیر بعد عرض کرتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے, معراج پہ جو آپ تشریف لے گئے تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتوں نے آپ کے سینے کو چاک کیا, سینے کو چاک کیا, اور پھر سینے کو چاک کر کے دل کو باہر نکالا. اور پہلے زمانے میں اگر کسی کو کہا جاتا بولے یہ کسی باتیں کرتے ہیں, لیکن آج کی سائنس کہتی ہے کہاں صحیح ہے, دل کو باہر نکال کر کے اس کے اندر ٹانکے آگے لگا کر کے واپس ڈالا جا سکتا ہے, یہ بالکل پاسبل ہے. مشین سے خون کا دورہ چلتا رہتا ہے اور دل کے اوپر جو ہے کام کرنا ہے, واپس دل کو اندر لگا دیا جا سکتا ہے. تو دل کو باہر نکالا اور اس دل کو سونے کی تشتری میں رکھا, سونے کی تشتری میں رکھا, اور پھر زمزم کا پانی جو ہے اس میں ڈالا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زمزم کے پانی سے دل کو دھویا, کچھ کہتے ہیں کہ زمزم سے سرکار کے دل اقدس کو دھویا. میں ان کو غلط نہیں کہتا لیکن میری تعویل کچھ اور ہے. کہتے ہیں کہ سرکار کے دل کو دھویا, میں کہتا کہتے ہیں کہ سرکار کے دل کو دھویا. یہ حقیقت ہے کہ سرکار کے دل کو زمزم شریف سے دھویا گیا, لیکن جب دھو دیا جائے تو کچھ چیز گندی ہو جاتی ہے. اگر میلی تھی تو پانی گندا ہو جائے گا, تو پانی کو تو پھینک دینا چاہیے, پانی کو تو پھینک دینا چاہیے نا, تو گندا ہو گیا, خون لگ گیا اس میں, جو کچھ بھی ہے تو پانی کو پھینک دینا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس پانی کو زمزم کے کنویں میں واپس ڈال دیا گیا.
سبحان
تو زمزم کے پانی کو جو دھویا گیا تھا پانی, اس پانی کو زمزم کے کنویں میں واپس ڈال دیا گیا. تو اگر میلا ہو گیا تھا پانی تو پاپ اس کو نہیں ڈالتے. زمزم تو پینے کی چیز ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس زمزم کو سیدنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد یعنی اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت مل چکی تھی, جبریل علیہ السلام کے پر کی برکت شاید مل چکی تھی. جو برکت اس کو نہیں ملی تھی وہ میرے نبی کے سینے کے نور کی برکت ملی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں, تو جو چاہے تو ابھی میرے دل کے میل چنے, تو جو چاہے تو ابھی میرے دل کے میل دھلے, کہ پیارا اللہ کبھی کرتا نہیں دل میلا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو جو چاہے تو ابھی میرے دل کے میل دھلے, کہ پیارا اللہ کبھی کرتا نہیں دل میلا تیرا. تو جس کا دل میلا ہوا ہی نہیں ہے تو اس کو دھونا کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ اس زمزم کے پانی کو اس دل کے نور سے فیضیاب کرنا. اور کیسا فیضیاب ہوا میں بتاؤ, کہ جس کے دل کی وجہ سے, جس کے دل میں, جس کے سینے پہ قرآن اترا ہے, اس میں ایسی نورانیت ہے, ایسی نورانیت کی اور ہے کہ اس کو پانی, اس پانی کو اس دھونے کے بعد اس پانی کو یہ شرف حاصل ہوا کیونکہ زمزم کے کنویں میں ڈال دیا گیا. کیونکہ حضور جو ہے عین نور ہے, حضور جو ہے عین ایمان ہے. تو حدیث پاک میں جو آتا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو زمزم کے کنویں کو دیکھے, غور کیجیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں, کہ اس پانی کو زمزم کے کنویں کو دیکھے جس میں حضور کے دل سے پانی کو فیضیاب کر کے ڈالا گیا ہے, اس زمزم کے کنویں کو کوئی دیکھے تو اس کو کبھی منافقت اثر نہیں کرے گی. کیا کبھی منافقت اثر نہیں کرے گی, وہ انشاءاللہ ایمان پہ مرے گا. اور دوسری بات یہ کہ جو زمزم کو پیٹ بھر کے پیے وہ بھی کبھی منافق نہیں بنے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ زمزم پیٹ بھر کے پیتا ہے, اور منافق جو ہوتا ہے چسکی لے کے چھوڑ دیتا ہے. منافق جو ہوتا ہے چسکی لے کے چھوڑ دیتا ہے, مومن جو ہوتا ہے خود پیٹ بھر کے زمزم شریف پیتا ہے. تو زمزم شریف کی تو یہ فضیلت ہے, لیکن اس سے بھی افضل پانی ہے. اب کوئی کہے کہ بھائی جنت میں جو پانی ہوگا وہ سب سے افضل ہوگا, تسنیم کا پانی, سلسبیل کا پانی, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا, ایسا پانی کہ شہد سے زیادہ میٹھا, دودھ سے زیادہ سفید, اور برف سے زیادہ ٹھنڈا. لیکن یہ پانی جو ہے نا, جنت سے آنے والا پانی روز محشر جو ہے نا ایک حوض میں آئے گا. کس میں آئے گا؟ ایک حوض میں آئے گا. اور وہ حوض کا مالک کون ہے؟ اس حوض کا مالک وہی ہے جو ہمارا اور آپ کے مالک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو حوض کوثر میں تسلیم اور سلسبیل کا پانی آتا ہے اور وہاں پہ جمع ہوا ہے. جب قیامت کے دن لوگوں کو پیاس لگے گی نا, تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پیارے ہاتھوں سے بھر بھر کے لوگوں کو وہ پانی پلائے گی. ایسا پانی کہ جو وہ پانی پی لے گا, قیامت بھلے 50,000 سال لمبی ہو, اس کو اس کے بعد قیامت کے دن تو کیا جنت میں جانے کے بعد بھی کبھی پیاس نہیں لگے. اسی کو اعلیٰ حضرت شاہ فرماتے ہیں, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا, پیتے ہم ہے پلاتے یہ ہے, سچی بات سکھاتے یہ ہے, سیدھی راہ چلاتے یہ ہے. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا, پیتے ہم ہے پلاتے یہ ہے. لیکن اس سے بھی افضل کوئی پانی ہو سکتا ہے؟ ہاں ہے, اس سے بھی افضل پانی ہے, اس سے بھی افضل پانی ہے. میں بتاتا ہوں کون سا پانی. کہ یہ وہ پانی ہے کہ جس کے لیے سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, آپ راوی ہے, آپ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ہمراہ تھے, اور سیدنا بلال بھی وہاں موجود تھے, اور ہم وہاں پہ تھے جارانہ میں. جارانہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضور نے ایک بار احرام بھی باندھا ہے. جارانہ پر تھے, وہاں پر یہ واقعہ ہوا کہ ایک اعرابی آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ یا محمد آپ مجھے کچھ دیجئے آپ مجھے کچھ دیجئے. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے خوشخبری سناتا ہوں, یعنی میں اللہ کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا رسول مان لو اور تم جو ہے جنت کی بشارت میرے مجھ سے. تو اس نے کہا تم تو نہیں بساتے ہی سناتے رہتے, بس یہ خوشخبریاں سناتے رہتے, کچھ اور مال وال بھی دیتے. ماں اللہ رب اللہ اس نے اس طرح کی بات کی. حضور ناراض ہوئے, حضور ناراض ہوئے اور کہا اے ابو موسیٰ اس نے میری طرف سے خوشخبری کو ٹھکرا دیا ہے, تم خوشخبری لے. انہوں نے کہا آمنا و صدقنا یا رسول اللہ, ہم تو آپ کے فدا ہیں, ہم تو آپ کے فدا ہیں. تو آپ نے خوب تھوڑی دیر بعد خوشی سے اظہار فرمایا, خوب تھوڑی دیر بعد کچھ پانی منگوایا, پانی منگوا کر کے آپ نے پانی پیا, پھر اسی پانی سے آپ نے کلی کر کے اسی برتن میں کلی فرمائی. کیا کیا کلی فرمائی, تھوڑا سا بڑا برتن تھا اس میں کلی فرما دی. کلی فرما کر کے کہا اے ابو موسیٰ اس سے خوش ہو جاؤ, اس سے خوش ہو جاؤ. ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ بلال اور میں ہم دونوں اس پانی کے لیے تڑپ اٹھے, ہم نے اس پانی کو پیا, چہرے پہ لگایا, سر پہ بھی لگایا اور ہم اتنے خوش ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ نے تو ہم کو کیا عطا فرما دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ عطا ہوئی تو پیچھے سے حجرے میں سے آواز آئی, سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا یہ جو ہے اس کے لیے اپنی ماں کے لیے بھی کچھ بچا کے رکھو, یعنی یہ سب استعمال نہیں کرنے نا, اپنی ماں کے لیے بھی کچھ بچا کے رکھو. یہ ایسا پانی ہے کہ یہ کہیں اور نہیں ملے گا, یہ ایسا پانی ہے تو کہیں اور نہیں ملے گا. تو صحابہ تو ایسے پانی کے لیے تڑپے. ایک جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا, یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں لیکن چونکہ موضوع کے ساتھ آ گئی ہے یہ بات عرض کرتا ہوں. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ کن کا ایمان سب سے زیادہ حیرت انگیز ہے, یعنی قابل تعریف ہے, حیرت انگیز کس کا ایمان ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ فرشتوں کا ایمان, انبیاء علیہ السلام کا ایمان. حضور نے فرمایا کہ ان کا ایمان تو مضبوط ہوتا ہے لیکن حیرت انگیز نہیں ہے اس میں, کہ تو اللہ کی وحی ان کو آتی رہتی ہے, اللہ کی طرف سے ان کو ایمان ملا ہوا ہوتا ہے. پھر کہا کہ کس کا ہوگا؟ تو روایا اس کی یا رسول اللہ فرشتوں کا ایمان. تو فرشتوں کو تو کوئی ایمان ہٹا نہیں سکتا ایمان سے. پھر حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے فرشتوں کا ایمان مضبوط ہے لیکن حیرت انگیز بات نہیں ہے, اس لیے کہ وہ تو غیب کی چیزیں دیکھتے بھی ہیں, آسمان کو بھی دیکھتے ہیں, جنت کو بھی دیکھتے ہیں, عرش کو بھی دیکھتے ہیں, زمین کو بھی دیکھتے ہیں, تو ان کا تو ایمان ہونا ہی چاہیے. سر صاحب نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجیے, آپ ہی بتا دیجیے. تو قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے حیرت انگیز ایمان, یعنی سب سے تعریف لائق ایمان ان لوگوں کا ہوگا کہ جو میرے بعد آئیں گے, جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن میرا کلمہ پڑھیں گے اور میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوگا. وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے, مجھے دیکھا نہیں ہوگا, مجھ سے ایمان لائیں گے, مجھے اللہ کا رسول مانیں گے اور میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں گے. پھر ارشاد فرماتے ہیں راوی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا کہ کچھ پانی ہے؟ یہ مجھے ایک بار نہیں, دو بار نہیں, کئی بار یہ ہوا ہے. کچھ پانی ہے؟ اس وقت پانی کی قلت تھی, پانی موجود نہیں تھا, لوگوں کو وضو کرنا تھا یا غسل کرنا تھا, جس کی جو حاجت تھی, پینے کا بھی پانی بہت کم تھا, تو کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے تھوڑا سا پانی لایا گیا. ایک چھوٹے سے برتن میں پانی لایا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مختلف روایتیں ہیں, کوئی کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ سے پہلے یہ واقعہ ہوا یا کسی اور سفر میں ہوا یا کسی اور سفر میں, معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ تین چار مرتبہ ہوا, ایسا لگتا ہے کہ تین چار بار ایسا ہوا ہے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ جو ہے اس برتن میں ڈال دیا, اپنا ہاتھ اس برتن میں ڈال دیا. راوی کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا. کہتے ہیں جیسے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس برتن میں ڈالا تو خدا کی قسم ہم نے دیکھا کہ اس برتن میں جو پانی تھا وہ تو رہ گیا, حضور کی انگلیوں سے چشمے بہنے لگے, حضور کی انگلیوں سے پانی کے فوارے جیسے اڑنے لگے, چشمے بہنے لگے. اور صحابہ اکرام, بہت سارے صحابہ اکرام, کچھ کہتے ہیں الگ الگ روایتوں کے 1500 تھے یا 700 تھے, جتنے بھی تھے, تمام صحابہ وضو کرنے لگے, پینے لگے. لیکن میں جو راوی ہے, میں اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما, میں اور عبداللہ ابن مسعود, ہم نے وضو نہیں کیا, ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم حضور کی انگلیوں سے جہاں سے پانی نکل رہا تھا ہم نے اپنے منہ وہاں لگا دیے, وہاں سے جو پانی نکل رہا اس کو پیتے گئے, اس کو پیتے گئے. علماء کا اتفاق ہے کہ جو پانی حضور کی انگلیوں سے نکلا, جو پانی حضور کی انگلیوں سے نکلا وہ زمزم سے افضل ہے, وہ برسات کا جو پاک پانی نیچے آتا ہے اس سے افضل ہے, تمام دنیا کی نہروں سے افضل ہے, جنت کے پانی سے بھی افضل ہے, کوثر کے پانی سے بھی افضل ہے. اسی کو اعلیٰ حضرت شان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, نور کے چشمے لہرائیں دریا بہے, نور کے چشمے لہرائیں دریا بہے, انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام, انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. انگلیاں, اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں, انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, انگلیوں دریا پنجاب رحمت کی ہے جاری, واہ واہ, دریا پنجاب رحمت, ندیا پنجاب رحمت کی ہے جاری, واہ واہ. بلکہ میں اس کو یوں کہوں گا کہ جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل, جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل, ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی, جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل, ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. اور اس دریا رحمت کے دو بوند حاصل کرنے کے لیے لوگ کیا کرتے تھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جنگ کی تیاری فرما رہے تھے, جہاد کی تیاری فرما رہے تھے, اور مشرکین مکہ جو ہے مدینہ طیبہ پر دھاوا بولنے کی تیاری کر رہے تھے. انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا جاسوس بنا کر کے کہ جاؤ دیکھو دشمن کیا کر رہا ہے, دشمن کیا تیاری کر رہا ہے, ان کے پاس کتنے آدمی ہیں, کتنے اونٹ ہیں, کتنے گھوڑے, کتنے تلوار ہیں, کیا کیا اسلحہ. وہ آئے جاسوسی کر کے چلے, جاسوسی کر کے چلے ہوئے اور اپنے قریش کے لیڈروں کو کہا کہ محمد سے جنگ مت کرنا, صلی اللہ علیہ وسلم, محمد سے جنگ مت کرنا. کیوں؟ کہا کہ میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں پر نماز کا ٹائم ہوا اور جس کو یہ لوگ اپنا لیڈر مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے لیے یہ لوگ پانی لے کر, کون صحابہ اکرام پانی لے کر آئے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پانی سے وضو کیا. کہتا ہے خدا کی قسم وضو کا پانی کا ایک قطرہ جو ہے اس کے جو ماننے والے ہیں زمین پہ گرنے نہیں دیتے ہیں, اس کے وضو کے پانی کا مستعمل پانی ہے, اس کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے. وہ اگر اپنا لعاب بہن جس کو ہم سوکھ کہتے ہیں, جب وہ لعاب اگر اپنے مبارک زبان سے اپنے مبارک منہ سے باہر نکالتے ہیں تو لعاب بہن کو جو ہے وہ بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے. تو جو ایسے دیوان ہے اپنے آقا کے جو اس کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے, اس کے لعاب بہن کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے, تو اس کے خون کو کیسے زمین پہ گرنے دیتے, اس کے خون کو کیسے زمین پہ گرنے دیں گے. اب ایک نقطے کی بات بتاؤں, وضو میں کیا کیا دھوتے ہیں؟ ہاتھ دھوتے ہیں, تو ہاتھ دھوئیں گے تو کولیوں سے پانی گرے گا یا انگلیوں سے پانی گرے گا, منہ دھوئیں گے تو پھر داڑھی شریف کے پاس پہ بھی پانی گرے گا کیونکہ مسا کریں گے تو پانی نہیں گرے گا, لیکن قدم دھوئیں گے, جب قدم دھوئیں گے تب بھی تو پانی کیسے کوئی جمع کرے گا, صحابہ کی دیوانگی دیکھو,
اللہ اللہ
کہ قدم شریف سے بھی جو قطرہ گرتا ہے وہ بھی جو ہے وہ زمین پہ نہیں گرے, پیر تو زمین پہ ہی ہوتا ہے نا تقریباً, ہے نا, اس کے نیچے بھی ہاتھ رکھ کر کے وہ پانی جمع کر رہے ہیں, تو زمین پر پیر سے بھی جو پانی کا قطرہ گرے وہ بھی گرنے نہ دے, کہ جس کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات, کہ جن کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی, جس کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی, تو ایسے ایسے پانی بھی موجود ہے. اور ایک اور پانی ہے کہ صحابہ اکرام نے جنگ بدر کے بعد, بدر میں شریف میں ایک علاقہ ہے اس کا نام ہے روحا قریب ہے, تو وہاں پہ کنواں ہے اس کا نام ہے بیر, بیر روحا جس کو کہتے ہیں, بیر مطلب کنواں, وہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ ایک کنواں ہے اس کا پانی بالکل ختم ہو گیا, پانی بالکل نیچے چلا گیا ہے, اب اس کو پانی کو نکالنا ہے استعمال کرنا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم وہاں تشریف لے گئے اور اس کی منڈیر پر, اس کنویں کی منڈیر پر آپ بیٹھ گئے اور پھر اپنا لعاب و دہر اس میں ڈالا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ دیکھیے کہ جیسے ہی حضور نے اپنا لعاب و دہر اس میں ڈالا تو پانی جو ہے جوش مارتا ہوا اوپر آیا, اتنا اوپر آیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ حضور کو قدم دینا چاہتا ہے, حضور کو قدم شریف دینا چاہتا ہے, اور حقیقت بات یہ ہے کہ اس نے حضور کے قدم شریف دھوئے اور اس پانی میں ایسی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے کہ وہ پانی جو کوئی بھی پیتا ہے اس کو شفا حاصل ہوتی ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. درود پڑھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جارے کلا پیغمبر کے بعد میں جیے تک بندہ بن میں رسل میں فکر وعلی علی اصحابہ و بارک وسلم دائما ابدا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ نہ سمجھے آدمی کہ یہ سب چیزیں مردہ ہیں, یہ سب چیزیں ختم ہیں, فنا ہیں, نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو زندگی دینا چاہے, جس چیز کو عقل دینا چاہے, جس چیز کو حیات دینا چاہے, جس چیز کو جو کرانا چاہے وہ کرا سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور کیوں ہمارا ایمان اس لیے ہے کہ ہم اور آپ عام مسلمان جو ہوں گے وہ قبر میں جائیں گے تو کچھ حفاظ کرام ماشاء اللہ یہاں ہیں, کچھ نیک لوگ ہیں, ان کے جسم نہیں سڑیں گے انشاءاللہ, عام مسلمانوں کے جسم جو ہے مٹی ہو جائیں گے, عام مسلمانوں کے جسم مٹی ہو جائیں گے, لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے اجسام کو قبر کی مٹی خراب نہیں کر سکتی, انبیاء علیہ السلام کے جسم کو مٹی خراب نہیں کر سکتی, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر انبیاء علیہ السلام کے جسم کو حرام فرما دیا, حرام فرما دیا ہے. اس مٹی کو بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب میرا نیک بندہ تیرے اندر آئے تو تجھے اس کی عزت اور احترام کرنی ہے, کیا کرنی ہے, اس کا احترام کرنا ہے, اس کے جسم کو سڑانا نہیں ہے, اس کے جسم کو گلانا نہیں, اس کا احترام کرنا ہے. تو مٹی احترام کرے اللہ والوں کی, کیا بھائی, مٹی اللہ والوں کا احترام کرے کہ میں ان کے جسم کو نہ سڑائے. حفاظ قرآن, حفاظ قرآن جو ہے, حافظ قرآن ہے, ان کی جسم کو نہ سڑائے, اولیاء اللہ کے جسموں کو نہ سڑائے, شہداء کے جسموں کو نہ سڑائے, وہ احترام کرے اللہ والوں کی, اور کیسے بد نصیب ہے کلمہ گو وہ احترام نہ کرے اللہ والوں, وہ اللہ والوں کا احترام نہ کرے. گرو شکر اللہ مسلم شکر, تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اسی مٹی میں ہمیں ڈالے گا, اور اسی مٹی سے اس نے اپنا وعدہ فرما دیا ہے وہ نخرج ومنها نخرجکم تارۃ اخرى, کہ دوبارہ اسی مٹی سے ہم تمہیں کھڑا کریں گے, اٹھائے گے. اور جو اس بات کو یقین نہیں رکھتے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ کفار تو وہ ہیں کہ جو اصحاب قبور سے مایوس ہو گئے. کفار تو وہ ہیں, سورہ ممتحنہ کی آخری آیت ہے, کما یعص الکفار من اصحاب القبور, جو کفار ہیں مشرکین ہیں ان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ جو مر گیا مٹی میں مل گیا ختم, اب وہ اٹھنے والا نہیں ہے. لیکن یہ چیز ہم کسی ہمارے مخالفین میں نہیں بولتے, لیکن کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اٹھے گا, لیکن ہم یہ کہتے ہیں بھائی اٹھے گا ضرور لیکن ابھی بھی زندہ ہے, ابھی بھی زندہ ہے. جب تو یہ مان لیتا ہے کہ 70-80 سال تک اللہ نے زندہ رکھا اور پھر واپس زندہ کرے گا, تو اللہ کی قدرت پہ اگر تجھے اتنا یقین ہے کہ پہلے بھی زندہ رکھا اور بعد بھی زندہ رکھے گا رکھے کرے گا, تو بیچ میں کیوں ہی مان لیتا ہے کہ اللہ کی قدرت ہے زندہ رکھنے کا. 70-80 سال تک زندہ رکھا پھر اٹھا کر کے ابد تک زندہ رکھے گا, تو بیچ میں برزخ کی زندگی میں کیوں مردہ کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اس ٹائم پہ کیا ختم ہو گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہمیشہ ویسی ہی ہے جیسی ہے اور ہر حال میں ہے. یہ کافر ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انسان کہتا ہے کہ جھگڑتا ہے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے, کہتا ہے قال من یحیی العظام وهي رمیم, قال من یحیی العظام وهي رمیم, کہ جو کافر ہے اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے, جن کو آخرت پہ بھروسہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں قال من یحیی العظام وهي رمیم, کون ہے جو ہماری سڑی ہوئی گلی ہوئی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جبکہ وہ بالکل بھوسا ہو جائیں گے, بالکل سڑ جائے گا, کون ہے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا قل یحیی الذی انت قال من یحیی العظام وهی رمیم قل یحیی الذی انشا اول مرہ, تو وہی زندہ فرمائے گا جس نے تمہیں پہلی بار بنایا, وہی زندہ فرمائے گا جس نے تمہیں پہلی بار بنایا ہے. وہ جس نے ہمیں پہلی بار بنایا اس پہ ہمارا ایمان ہے, اور یہ بھی ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا حساب لے گا, دوبارہ زندہ کرے گا. جب دوبارہ زندہ کرے گا تو کوشش یہ کرے کہ اس مٹی کے اوپر جو بھی گناہ لکھے ہوئے ہیں, اس مٹی پر جو بھی گناہ لکھے ہوئے ہیں وہ گناہ مٹ جائیں اور سوکھیں, مٹی میں جانے سے پہلے یہ مٹی کے گناہ دھل چکے ہیں. اور اس کا ایک بہترین طریقہ بتاتا ہوں, ایک بہترین طریقہ بتاتا ہوں کہ اس مٹی کے گناہ دھلانے کیسے. ایک جگہ ہے جس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا کہ وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے, عرش اعظم سے بھی افضل ہے. اور اس مٹی کا یہ حال ہے کہ اس مٹی کی زیارت کے لیے اور اس میں جو آرام فرما رہے ہیں اس کی تعظیم کے لیے, اس کو درود و سلام پڑھنے کے لیے صبح 70,000 حاضر ہوتے ہیں, شام کو 70,000 حاضر ہوتے ہیں, شام کو 70,000 حاضر ہوتے ہیں. اب تو یہ کہے کہ بھائی فرشتے اس میں آتے ہیں تو درود شریف پڑھنا ہے, اس مٹی سے کچھ لینا دینا نہیں, کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی حضور کی زیارت کے لیے آتے ہیں, حضور کو درود شریف پڑھتے ہیں, سلام پڑھتے ہیں, چلے جاتے ہیں, 70,000 صبح آتے ہیں, شام کو جاتے ہیں, دوسرے آتے ہیں, وہ دوسرے دن صبح جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آتے ہیں درود شریف پڑھتے ہیں, لیکن حدیث شریف پڑھو تو صحیح. کیا بولتی ہے حدیث پاک؟ حدیث پاک یہ فرماتی ہے کہ 70,000 فرشتے جو آتے ہیں وہ اس طرح جیسے کہ وہ پڑھ ہوتے ہیں نا, پڑھ ہوتے ہیں, تو 70,000 فرشتے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی قبر اثر کے پاس آتے ہیں اور دور کھڑے رہ کر کے سلام نہیں پڑھتے ہیں. وہ سلام تو پڑھتے رہتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ دور کھڑے رہتے تو سلام کے اور چلے گئے, ایسا نہیں. وہ آتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبوتر بیٹھتا ہے زمین پر, اڑتے ہوئے آتا ہے زمین پر بیٹھنا چاہتا ہے تو پھڑپڑاتا ہے پروں کو اور پھر بیٹھتا ہے. تو کبوتر کے یا کسی پرندے کے پروں کو پھڑپڑانا آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح پھڑپڑاتا ہے. تو وہ صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے جو ہیں وہ اپنے پروں کو حضور کی قبر پر پھڑپڑاتے رہتے ہیں. کیا سمجھے آپ؟ اس قبر کی مٹی سے برکت حاصل کرتے ہیں, اس قبر کی مٹی سے برکت حاصل کرتے رہتے ہیں, درود و سلام کا نظرانہ پیش کرتے رہتے ہیں, لیکن اپنے پروں سے وہاں پر پھڑپڑاتے رہتے ہیں, قبر کی مٹی پہ اپنے پروں کو لگاتے رہتے ہیں. مروان کے زمانے میں قاضی کا نام شاید ابو حسین, مروان کے زمانے میں مروان جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی قبر اثر پہ گیا, قبر اثر پہ گیا تو دیکھا کہ ایک شخص جو ہے حضور کی قبر اثر پر جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے, مطلب برابر بیٹھ کر کے اپنا سینہ اور اپنا ہاتھ جو ہے حضور کی قبر پر لگا کر وہ زار و قطار رو رہا ہے, زار و قطار رو رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ زار و قطار رو رہا ہے اور قبر کی بٹی پر ہاتھ رکھا ہوا ہے, اپنا سینہ قبر شریف پہ لگایا ہوا ہے, زار و قطار رو رہا ہے. تو مروان نے اس کو پکڑا اور کہا تو کیا کر رہا ہے, جس طرح آج کل کرتے, تو کیا کر رہا ہے؟ وہ پکڑا اس کو پوچھا تو کیا کر رہا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا. کیا جواب دیا تھا تو بتاتا ہوں. یہ وہ شخص ہے کہ جس کے گھر کو حضور نے اپنا گھر بنایا, سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. یہ فین کس کا ہے؟ صحابی کا. صحابی کا نہیں, صحابی کا فین ہے. حضور کی قبر اثر پہ لپٹ کر کے رو رہے. جب مروان نے پکڑا تھا کہ پوچھا کیا کر رہا ہے, تو کہہ رہے میں حضور کے پاس آیا ہوں, کسی پتھر کے پاس نہیں. کیا فرمایا؟ میں حضور کے پاس آیا ہوں, کسی پتھر کے پاس نہیں. تو ہم بھی جب جاتے ہیں تو ہم اس مٹی کی پوجا کرنے نہیں جاتے, اس پتھر کی زیارت کرنے نہیں جاتے ہیں, ہم اس اللہ والے کی زیارت کرنے جاتے ہیں. اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لوگوں نے دیکھا تو جب آپ شام سے واپس آئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی قبر اثر سے آنسو بہائے, گال کو لگا لگا کر رو رو کر پھوٹ رہے, پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے, گال لگا کر کے رو رہے. کس کو؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جیسا میں عرض کر رہا تھا کہ ہم بھی اس مٹی سے بنے ہوئے ہیں, اس مٹی کی زیارت کرنے کے جائیں, جس مٹی کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, من زار قبری, من زار قبری وجبت لہ شفاعت, من زار قبری وجبت لہ شفاعت. یہ نہیں فرمایا من زار علی, کہ جس نے میری زیارت کی میں اس کی شفاعت کروں گا, یہ نہیں ارشاد فرمایا. جو میری قبر کی زیارت کے لیے بھی آیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. تو کوئی یہ ارادہ کر لے کہ میں حضور کے روزے کے حاضری میں دینے جا رہا ہوں, ہمارا ایمان ہے. بلکہ حدیث شریف جو ہے واضح طور پہ ارشاد فرمائیے, حضور کے روزے کی زیارت کے لیے بھی جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا, حضور کی شفاعت انشاءاللہ آپ سب کو ہم سب کو حاصل ہوگی. بات طویل ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کی پختگی عطا فرمائے, ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. ایک بات یاد رکھے, جو کچھ بھی کرامات مٹی کے بارے میں یا پانی کے بارے میں عرض کی ہے وہ سب کے سب اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو ایسی فضیلت عطا فرمائی ہے. جو کچھ ہے اللہ کی عطا سے ہے, اور انبیاء علیہ السلام کی درجات بھی اللہ کی وجہ سے ہے, اولیاء کرام کے رتبے بھی اللہ کی وجہ سے ہے. ہم کسی کی پوجا نہیں کرتے, صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوجا کرتے ہیں. ہاں ہم تعظیم ان چیزوں کی بھی کرتے ہیں, ان اولیاء کرام کی بھی تعظیم کرتے ہیں, انبیاء علیہ السلام کی بھی تعظیم کرتے ہیں, بلکہ ہر وہ شے جس کا تعلق اللہ رب العزت سے ہے ہم سب شے کی تعظیم کرتے ہیں. ہم علیہ بنا ہوئی Thank you.